इरफार 7 अक्टूबर के सरबीन के साथ गजनफर हैदर का सलाम। तुर्क हुकाम ने कहा है कि उनके पास ठोस सबूत मौजूद हैं कि सऊदी सहाफी जमाल खुशोगी को इस्तंबुल में वाके सऊदी सफारतखाने के अंदर कत्ल किया गया है, जबकि सऊदी अरब ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है। और कल से जलालाबाद में पाकिस्तानी हाई कमीशन अपना काम करना शुरू कर देगा। तफसील सरबीन में आलमी खबरों के बाद।
यह BBC उर्दू सर्विस है। अब्दुल्ला फारूकी से खबरें सुनिए। तुर्की की हुक्मरान जमात के रहनुमाओं के मुताबिक तुर्क हुक्काम के पास ठोस सबूत मौजूद हैं कि सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी को इस्तंबुल में वाक़ सऊदी सफारतखाने के अंदर कत्ल किया गया है, जबकि सऊदी अरब ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है। वाशिंगटन पोस्ट के मुदीर एली लोपेस कहते हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने वहाँ मौजूद अपने खानदान के बारे में खौफ का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें जिलावतन रहना होगा अगर वो आज़ादी से बोलते रहना चाहते हैं। उन्हें मालूम था कि उनके ख्याल सऊदी अरब में ताकत के मेंबर के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने हमेशा ख़तरे का अंदाज़ा लगाया होता था, लेकिन कौंसिल खाने में जाते हुए उन्होंने सोचा होगा कि वो सिर्फ अफसर शाही जैसे बर्ताव का सामना करेंगे, लेकिन उसके बाद से हमने उन्हें नहीं देखा। वाशिंगटन पोस्ट के मुदीर के अल्फाज। पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों में ले जाकर छुपाई जाने वाली दौलत और आलमी सतह पर टैक्स चोरी के खात्मे के लिए जारी मुहिम के सिलसिले में पाकिस्तान को तफ्तीश के सिलसिले में टैक्स चोरों की महफूज पनाहगाहें समझे जाने वाले 11 ममालिक की जानिब से मुश्किलात का सामना है। नाज़िश फैज।
पाकिस्तानी मीडिया ग्रुप की वेबसाइट के मुताबिक तंजीम बराए मौशी तावुन और तरक्की के तहत मालूमात के तबादले का खुदकार नया प्रोग्राम 1 सितंबर से नाफिज हो चुका है, जिसमें 101 से जायद ममालिक माली मालूमात के तबादले के लिए इत्तफाक कर चुके हैं, लेकिन इस फहरिस्त में शामिल चंद ममालिक ने पाकिस्तान को मालूमात फरहम करने पर रजामंदी जाहिर नहीं की, जिनमें अंगोला, बहमास, बारबाडोस, बरमूडा, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स, सेमन आइसलैंड्स, हांगकांग, मॉरिशियस, न्यू पनामा और सेमोना शामिल हैं। पाकिस्तान इस वक्त 3 लीक्स की दस्तावेजात की तफ्तीश कर रहा है, जिसमें 2 टैक्स हेवंस पनामा और बहमास के मुतालिक हैं, जिन्होंने नए टैक्स कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान को खुदकार मालूमात देने की पेशकश नहीं की।
पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है कि अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में पाकिस्तानी कौंसिल खाना कल यानी पीर से दोबारा काम शुरू कर देगा। तर्जुमान के मुताबिक कौंसिल खाना अफगान हुकूमत की जानिब से तहफ्फुज़ की यकीन दहानी के बाद खोला जा रहा है, जहां कल से वीज़ा ऑपरेशंस दोबारा शुरू हो जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में सिक्योरिटी खदशात के बायस अपना कौंसिल खाना 30 अगस्त को बंद कर दिया था। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के ज़िला वारशुक में सूबाई असम्बली की नशस्त PB 41 के 2 हलकों पर दोबारा इंतखाब के मौके पर फायरिंग से 1 शख्स हलाक हुआ है, जबकि अफगानिस्तान से मुत्तसिल किला अब्दुल्ला से 1 शख्स की बुरी बंद लाश बरामद हुई है। क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
ये वाकया वारशुक में पुश्तको इलाके में पेश आया। वारशुक में इंतजामिया के एक सीनियर अहलकार ने बताया कि इस इलाके में बलूचिस्तान असम्बली की नशस्त PB 41 के 2 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा इंतखाब के मौके पर नामालूम मुसल्ला अफराद ने पोलिंग स्टेशन आने वाले अफराद पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 1 शख्स हलाक हुआ। हलाक होने वाला शख्स साबिक सूबाई वजीर और इस नशिस्त से उम्मीदवार मुजीबुर्रहमान मोहम्मद सनी का ड्राइवर बताया जाता है।
इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नतन्याहू का कहना है कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अनकरीब मुलाकात करेंगे, जिसमें शाम में सिक्योरिटी से मुतालिक तावुन पर बातचीत की जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान तनाव उस वक्त बढ़ गया था जब रूस ने इल्ज़ाम लगाया था कि इसराइल शाम में उसके फौजी जहाज को मार गिराने में मुलव्वस था। उधर इसराइली फौज का कहना है कि मगरबी किनारे में फलस्तीनी मुसल्ला शख्स ने 2 इसराइलियों को गोली मारकर हलाक, जबकि तीसरे को जख्मी कर दिया है। यह वाकया गैर कानूनी यहूदी बस्ती के साथ वाकई सनती इलाके में पेश आया है। और अफगानिस्तान के अहम वस्ती सूबे वारदक में सैकड़ों अफगान अस्करियत पसंद दाखिल हो गए हैं और वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज से शदीद झड़पें जारी हैं। इन झड़पों के दौरान कम अज कम 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। खुदाए नूर नासर।
अफगान हुकाम का कहना है कि सैदाबाद ज़िले में पुलिस के सरबराह को रात भर जारी लड़ाई के दौरान कत्ल कर दिया गया है और तालिबान ने कई सरकारी इमारतों को भी आग लगा दी है। इस लड़ाई की वजह से काबुल और कंदहार के दरमियान हाईवे पर कई घंटे तक ट्रैफिक भी मुअत्तल रहा। طالبان کے ترجمان کا دعویٰ ہے کہ ان کے جنگجوؤں نے سعید آباد اور اس کے ارد گرد کی چوکیوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے، لیکن صوبہ وردک کے گورنر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔
امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ ان کا دورہ پیونگ یانگ اچھا رہا، جہاں انہوں نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے 2 گھنٹے تک ملاقات کی ہے۔ پومپیو کا کہنا ہے کہ انہوں نے جون میں سنگاپور میں ہونے والی ملاقات پر پیش رفت کی ہے۔ اب امریکی وزیر خارجہ سیول میں موجود ہیں، جہاں وہ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان کو شمالی کوریا میں ہونے والی مذاکرات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضر کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں عورتوں پر تشدد کے سدے باب کے لیے کام کرنے والے سلمان صوفی کو 2018 کا مدر ٹریسا کا اوارڈ دیا گیا ہے۔ اس برس جن دیگر شخصیات کو انعام دیا جائے گا، ان میں نوبیل انعام یافتگان شیریں عبادی، توکل کامران اور نادیہ مراد کے علاوہ اغوان خاتون اول رولا غنی اور دیگر عالمی شخصیات بھی شامل ہیں۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنوائیں گے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پر۔ ترکی کی حکمراں جماعت کے اعلیٰ رہنماؤں کے مطابق ترک حکام کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کو استنبول میں واقع سعودی سفارت خانے کے اندر قتل کیا گیا ہے، جبکہ سعودی عرب نے اس الزام کو مسترد کیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازش فیض۔
ترک ذرائع نے رائٹرز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کا ابتدائی شک سعودی سفارت خانے کے عملے پر ہے، جہاں ان کے مطابق جمال خشوگی کو قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا اور قتل کے بعد ان کی لاش کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ جمال خشوگی امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے کالم نویس ہیں اور وہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان کے بڑے ناقد رہے ہیں۔ دوسری جانب واشنگٹن پوسٹ اخبار نے بھی ذرائع کے توسط سے بتایا ہے کہ جمال خشوگی کو ایک 15 رکنی سعودی ٹیم نے قتل کیا ہے، جو بالخصوص اسی مقصد کے لیے سعودی عرب سے ترکی آئے تھے۔ واشنگٹن پوسٹ کے ایڈیٹر علی لوپیز نے بی بی سی کو بتایا کہ جمال خشوگی کو معلوم تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔
He spoke about the fear that he had for his family there, feeling
انہوں نے وہاں موجود اپنے خاندان کے بارے میں خوف کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں جلا وطن رہنا ہوگا اگر وہ آزادی سے بولتے رہنا چاہتے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے خیالات سعودی عرب میں طاقت کے ممبر کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہمیشہ خطرے کا اندازہ لگایا ہوا ہوتا تھا، لیکن قونصل خانے میں جاتے ہوئے انہوں نے سوچا ہوگا کہ وہ صرف افسر شاہی جیسے برتاؤ کا سامنا کریں گے، لیکن اس کے بعد سے ہم نے انہیں نہیں دیکھا۔
سعودی حکومت نے گزشتہ سال تنقید نگاروں اور صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا تو جمال خشوگی امریکہ منتقل ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت سے وہیں مقیم ہیں اور خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ رابرٹ مہونی، جو صحافیوں کے تحفظ کے لیے بنائی گئی کمیٹی سے منسلک ہیں، انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جس نے بھی میڈیا میں سعودی شاہی خاندان پر تنقید کی وہ کبھی محفوظ نہیں رہا۔
The Crown Prince has made it very clear that he does not want
سعودی ولی عہد نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ وہ سعودی شاہی خاندان کی دولت میں بدعنوانی سے متعلق کوئی تحقیقات نہیں کروانا چاہتے، لہٰذا ہم نے کئی سعودی بلاگرز اور صحافیوں کو اس سال جیل جاتے دیکھا ہے۔ جمال خشوگی وہاں کی ایک نامور اخبار الوطن کے سابق مدیر بھی رہے ہیں، جہاں انہیں خاموش رہنے اور سوشل میڈیا سے بھی دور رہنے کا کہا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ وہاں کام نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے کام کرنے کے لیے جلاوطنی اختیار کر لی۔ مگر بیرون ملک میں بھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہاں بھی محفوظ نہیں۔
ادھر سعودی حکام کی جانب سے اس بارے میں کوئی باضابطہ بیان تو نہیں آیا، لیکن سعودی سفارت خانے میں موجود ذرائع نے رائٹرز سے بات کرتے ہوئے ترک حکام کے الزام کی تردید کی ہے۔ اس سے قبل ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان نے بلومبرگ نیوز سے بات کرتے ہوئے ترک الزامات کی تردید کی اور وہاں کے حکام کو دعوت دی کہ وہ سفارت خانے کا جائزہ لے لیں۔ استنبول میں سعودی سفارت خانے کے جنرل محمد العتابی نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان کو اس کا علم نہیں کہ جمال خشوگی کہاں ہیں۔
میں اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ جمال خشوگی نہ سعودی سفارت خانے میں ہے اور نہ ہی سعودی عرب میں ہے۔ سفارت خانہ ان کو تلاش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے اور ہم اس کیس کے بارے میں فکر مند ہیں۔
واضح رہے جمال خشوگی منگل کو سعودی سفارت خانے گئے جہاں انہیں ایک دستاویز حاصل کرنی تھی جس کے مطابق ان کو اپنی سابقہ اہلیہ کو دی جانے والی طلاق کی تصدیق ہونی تھی تاکہ وہ اپنی ترک منگیتر کے ساتھ شادی کر سکیں۔ جمال خشوگی کی منگیتر بھی ان کے ساتھ سفارت خانے گئی تھی جن کے مطابق وہ باہر انتظار کر رہی تھی اور انہوں نے صحافی کو باہر آتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ جمال خشوگی افسردہ اور پریشان تھے۔ ان کی منگیتر نے کہا کہ سفارت خانے کے باہر انہوں نے مقامی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک انتظار کیا لیکن جمال خشوگی باہر نہیں آئے۔ بی بی سی کے مارک لوین نے کہا کہ اگر جمال خشوگی کی موت کی تصدیق ہو جاتی ہے تو سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات جو پہلے سے ہی سرد مہری کا شکار ہیں مزید خراب ہو جائیں گے۔
تفصیل آپ نازش فیض سے سن رہے تھے۔ اور اب رخ کرتے ہیں امریکہ کا، جہاں سپریم کورٹ کے جج کے عہدے کے لیے صدر ٹرمپ کے نامزد کردہ بریٹ کیوانو کو سینٹ سے منظوری مل گئی ہے اور انہوں نے اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
امریکہ کے سپریم کورٹ کے جج کے عہدے کے لیے بریٹ کیوانو کو سینٹ میں منظوری کے لیے 50 ووٹ ملے جبکہ 48 ووٹ ان کے خلاف ڈالے گئے۔
The ayes are 50, the nays are 48. The nomination of Brett M. Kavanaugh of Maryland to be an associate justice of the Supreme Court of the United States is confirmed.
اس طرح ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز نے اس معاملے میں تقریباً اپنی پارٹی کے رخ کے حساب سے ووٹ دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 100 سال سے زیادہ عرصے میں کسی سپریم کورٹ جج کے عہدے کے امیدوار کی منظوری کے لیے ان کے حق میں اور مخالفت میں دیے گئے ووٹوں کا فرق سب سے کم ہے۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے 51 اراکین ہیں لیکن الاسکا کی سینیٹر لیزا مرکاوسکی نے کیوانو کی مخالفت کی۔ اسی طرح ایک ڈیموکریٹک سینیٹر ویسٹ ورجینیا کے جو مینشن نے اپنی پارٹی کی مخالفت کرتے ہوئے کیوانو کے حق میں ووٹ دیا۔ مونٹانا کے ایک ریپبلکن سینیٹر سینٹ کی ووٹنگ میں ذاتی مصروفیات کے سبب شامل نہ ہو سکے۔ سینٹ میں منظوری ملنے کے چند گھنٹوں بعد ہی سپریم کورٹ کی عمارت کے اندر چیف جسٹس جان رابرٹس کے سامنے بریٹ کیوانو نے سپریم کورٹ کے 114th جج کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ سینٹ میں کیوانو کی منظوری کے سلسلے میں اس وقت نیا موڑ آ گیا تھا جب 2 ہفتے پہلے ایک خاتون کرسٹین فورڈ نے کیوانو کے خلاف جنسی زیادتی کے الزامات عائد کر دیے تھے۔ فورڈ کا کہنا تھا کہ کیوانو نے 36 سال پہلے ہائی اسکول کی ایک پارٹی میں ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے کیوانو کے خلاف ایف بی آئی کی نئی تفتیش کا حکم دیا، جس کی رپورٹ دیکھنے کے بعد سینیٹروں نے کیوانو کے بارے میں 2 دن بحث کی اور پھر سنیچر کی شام کو ووٹنگ کی گئی۔ کیوانو کی سپریم کورٹ میں تقرری کو صدر ٹرمپ کی سیاسی فتح کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ سن 2016 کی اپنی انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حامیوں سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ کنزرویٹو یا قدامت پسند ججوں کی تقرری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ کیوانو سے پہلے صدر ٹرمپ نے پچھلے سال ایک اور کنزرویٹو نیل گورسچ کو سپریم کورٹ کے جج کے عہدے کے لیے نامزد کیا تھا اور انہیں بھی سینٹ میں منظوری مل گئی تھی۔ صدر ٹرمپ نے سینٹ میں کیوانو کو منظوری ملنے کے بعد کینساس کے ٹوپی کا شہر میں اپنے حمایتیوں کی ریلی میں اپنی خوشی کا اظہار کیا۔
Just a few hours ago, the US Senate confirmed Judge Brett Kavanaugh
صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کو بھی نشانہ بنایا اور کہا کہ وہ غصے سے بھرے ہوئے ہیں اور یہ کہ اگر وہ مڈ ٹرم انتخابات میں جیتے تو ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔
And you don't give power to an angry left-wing mob, and that's what they've become.
ٹرمپ نے اپنے حامیوں سے زیادہ تعداد میں نومبر میں ہونے والے کانگریس کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے اپیل بھی کی۔ ڈیموکریٹس اور بہت سے امریکی لوگ کیوانو کی سپریم کورٹ میں جج کے طور پر تقرری کے سخت خلاف ہیں۔ ڈیموکریٹس کیوانو کو سپریم کورٹ کے جج کے عہدے کے لیے اہل نہیں سمجھتے ہیں اور ان کا یہ اعتراض بھی ہے کہ ایف بی آئی نے کیوانو کے بارے میں صحیح طریقے سے تفتیش نہیں کی۔ امریکہ کے سپریم کورٹ میں اب کل 9 ججوں میں سے 5 جج یقینی طور پر قدامت پسند سمجھے جاتے ہیں اور 4 ججوں کو لبرل تصور کیا جاتا ہے۔ ڈیموکریٹس اور بہت سے امریکی لوگ یہ خدشہ ظاہر کرتے آئے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ میں قدامت پسند ججوں کی اکثریت ہو گئی تو امریکہ کی سب سے بڑی عدالت بہت سے سماجی اور انسانی حقوق سے متعلق معاملات میں منفی فیصلے دے سکتی ہے۔ بریٹ کیوانو نے امریکہ کے سپریم کورٹ کے 114th جج کے طور پر حلف تو اٹھا لیا ہے، لیکن ڈیموکریٹس اب اپنے حمایتیوں کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ نومبر میں ہونے والے امریکی کانگریس کے انتخابات میں ایوان نمائندگان میں اکثریت حاصل کرنا اشد ضروری ہو گیا ہے، جس کے بعد ڈیموکریٹس یہ تہیہ کر رہے ہیں کہ وہ ایوان نمائندگان میں بریٹ کیونو کے خلاف جانچ شروع کروائیں گے اور ان کے خلاف امپیچمنٹ یا مواخذے کی بھی کوشش کریں گے۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
اور سامعین، اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار ریڈیو کالم بات سے بات کا۔ ترتیب و پیشکش ہے وسط اللہ خان کی۔
شروع میں تو ہر کسی کو برا لگتا تھا کہ ٹرمپ کیسی غیر سفارتی زبان استعمال کر رہا ہے، کبھی میڈیا کو گالی، کبھی یورپی یونین کو کوہنی، کبھی چین کو جوتا دکھانا، کبھی روس، ایران، شمالی کوریا کو فحش اشارے کرنا، کبھی پاکستان کے سر پہ ڈنڈا لہرانا، کبھی کینیڈا کو ڈپٹنا، کبھی میکسیکو کو زبان لمبی کر کے چھیڑنا، پر اب دنیا ٹرمپ کی عادی ہو چکی ہے۔ زیادہ تر پہ یہ راز کھل گیا ہے کہ اس کی گالی گالی نہیں بلکہ ایک رمز ہے جس میں پرائز بانڈ کا نمبر چھپا ہے، اس کے ہر ہر جملے میں سٹے کا اشارہ ہے، اس کی ہر دھمکی ایبٹ آباد کے باب دھنکے کی چھڑی جیسی ہے جسے لگ گئی اس کی قسمت کھل گئی۔ مگر مجھے دو روز پہلے تک بھی یقین نہ تھا کہ ٹرمپ عالمی گلیوں میں گھومنے والا کوئی مست ہے۔ چنانچہ جب ٹرمپ نے کہا کہ اے سعودی شاہ، میں تجھے پسند کرتا ہوں مگر امریکہ نہ ہو تو تو دو ہفتے بھی نہیں نکال سکتا، اس سے پہلے کہ بابا جلال میں آ جائے تیل کی قیمت کم کر دے ٹھاکر، پہلے تو مجھے اپنی آنکھوں اور کانوں پہ یقین نہ آیا، پھر میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، خوف کی لہر ریڑھ کی ہڈی میں کون گئی۔ یہ ٹرمپ نے کیا کیا؟ اس نے اس بار واقعی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی۔ اس نے ایک ایسے شہزادے کے والد گرامی کی توہین کی ہے جو ایک بار کمٹمنٹ کر لے تو اپنی بھی نہیں سنتا۔ ٹرمپ بھلے سپر پاور کا حکمران صحیح، پر نہیں جانتا کہ ولی عہد محمد بن سلمان کون ہے، وہ کہ جس نے ایران نوازی کے شک میں پورے یمن کو خون تھکوا دیا، وہ کہ جس نے شیخ تمیم بن حماد التہانی سے منسوب صرف ایک جعلی تنقیدی بیان پہ اپنے امیر ترین ہمسائے قطر کو خلیج تعاون کونسل میں اچھوت بنا ڈالا، وہ کہ جس نے اپنے خاندان کے شہزادوں کو بدعنوانی پہ نہیں بخشا اور اربوں ڈالر نکلوا کے ملکی خزانے میں ڈال لیے، ایسے دبنگ کے آگے ٹرمپ جیسا منہ پھٹ کیا بیچتا ہے؟ مجھے واقعی یوں لگا کہ ٹرمپ نہ ٹی وی دیکھتا ہے نہ اخبار پڑھتا ہے، ورنہ سعودی شاہی خاندان کے لیے حقارت آمیز الفاظ منہ سے نکالنے سے پہلے یہی سوچ لیتا کہ کینیڈا جیسی عالمی صنعتی طاقت کو سعودی عرب کیسے ناکوں چنے چبوا رہا ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ کرسٹینا فریلینڈ نے دو ماہ قبل صرف یہ ٹویٹ کیا تھا کہ سعودی حکومت انسانی حقوق کی کارکن سمر بداوی کو رہا کرے۔ اس توہین آمیز ٹویٹ کے سبب ریاض سے کینیڈا کے سفیر کا بوریا بستر فوراً گول ہو گیا، کینیڈا سے سعودی سفیر واپس، کینیڈا کی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم 16,000 سعودی طلباء و طالبات کو دیگر ممالک میں منتقل کرنے کا حکم، سعودی عرب اور کینیڈا کے مابین براہ راست پروازیں معطل اور اقتصادی تعلقات منجمد۔ کینیڈا اپنی گستاخی پہ معافی مانگنے کو تیار نہیں اور سعودی عرب معاف کرنے کو نہیں۔ مجھے ٹرمپ پہ یہ سوچ سوچ کے ترس آنے لگا کہ اس بار اس ہوشیار دیوانے نے کسی پوتن، کم یونگ ان، علی خامنائی، جی جن پنگ سے نہیں، ایسے جوان رانا ولی عہد کی خاندانی غیرت کو للکارا ہے جو دنیا کے سب سے بڑے تیل ذخیرے کا مالک ہے۔ دیکھنا ٹرمپ اب تیل کی ایک ایک بوند کو ترسے گا۔ میں انتظار کرتا رہا کہ کب ریاض سے اعلان ہوتا ہے کہ جب تک وائٹ ہاؤس اس جملے سے لا تعلقی ظاہر نہیں کرتا کہ سعودی بادشاہت امریکی مدد کے بغیر دو ہفتے بھی برقرار نہیں رہ سکتی، تب تک کوئی سیاسی، سفارتی، اقتصادی، دفاعی تعلق نہیں، تمام امریکی 24 گھنٹے میں سعودی سرزمین چھوڑ دیں، تمام سعودی شہری امریکہ سے بوریا بستر باندھ لیں، تمام امریکی بینکوں سے سعودی پیسے نکال لیے جائیں، اب تیل ڈالر میں نہیں یورو میں فروخت ہوگا جب تک ٹرمپ خود ریاض آ کے ناک سے لکیریں نہیں نکالتا۔ مگر یہ کیا، سعودی ولی عہد نے بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، مجھے ان کے ساتھ کام کرنا پسند ہے، دوست ایک دوسرے کے لیے اچھی بری باتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ تب مجھ پہ کھلا کہ حقیقت پسند سعودی ولی عہد بھی جانتا ہے کہ گنوار کی گالی ہنس کے ٹالی۔ تب مجھ پہ کھلا کہ اگر محمد بن سلمان بھی ٹرمپ کے بیان کو مجذوب کی بڑھ سمجھتے ہیں تو پھر واقعی ٹرمپ ایک سچل مست ہے، اور اس مست کے درجات کا کیا کہنا جس کا آستانہ وائٹ ہاؤس ہو۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو ایسے مجذوب کو چھیڑے یا پلٹ کے جواب دے۔ بقول افتخار عارف، کہاں کے نام و نسب، علم کیا، فضیلت کیا، جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا۔
پاکستان نے پڑوسی ملک افغانستان کے سرحدی شہر جلال آباد میں تقریباً ایک ماہ سے زیادہ عرصے سے بند پاکستانی کونسلیٹ کل سے دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ نام نگار رفت اللہ اورکزئی۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے آج جاری ہونے والے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان سرحدی شہر جلال آباد میں پاکستان کا کونسل خانہ، جو اگست کی 30 تاریخ سے بند ہے، افغان حکومت کی طرف سے اس کے تحفظ کی یقین دہانی کے بعد کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے ٹویٹر پر جاری ایک پیغام میں کہا ہے کہ افغانستان کی حکومت نے یقین دلایا ہے کہ پاکستان کے کونسل خانے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تمام تر ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جلال آباد اور اس کے آس پاس رہنے والے تمام افغان شہری پاکستان سفر کرنے کے لیے 8 اکتوبر سے ویزا درخواستیں جمع کرا سکیں گے۔ ادھر جلال آباد کے شہریوں نے پاکستانی کونسل خانے کے کھلنے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ جلال آباد میں غیر ملکی میڈیا سے منسلک ایک افغان صحافی محمد اسماعیل اندلیب نے کہا،
بالکل یہاں کے لوگ بہت پر امید ہے کہ جلد سے جلد کونسلیٹ کے دروازے ان کے آگے کھل جائیں گے، ان کے سارے پرابلم حل ہو جائیں گے۔ یہاں کے لوگ جو پرابلم فیس کر رہے ہیں صرف انہی کو پتہ ہے، کیونکہ یہاں کئی راتوں اور دنوں سے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی یہی ہر روز جب سورج اگتی ہے تو یہ سمجھتی ہے کہ آج ہی ان کو ویزا مل جائے گا، اور یہ ایک صوبے کے نہیں ہے بلکہ ننگرہار کے علاوہ کنڑ، نورستان، لوگر اور پکتیا اور خوست، حتیٰ پکتیکا کے لوگ بھی یہاں آتے ہیں۔ یہ ہیلتھ پرابلم جو ہے وہ پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جو جب بھی ایسا کوئی مشکل آتے ہیں تو اس کی پرابلمز بڑھ جاتے ہیں۔
خیال رہے کہ حکومت پاکستان نے افغانستان کے صوبے ننگرہار کے گورنر کی طرف سے کونسل خانے میں بلا جواز مداخلت اور سیکیورٹی خدشات کے بنا پر 30 اگست کو کونسل خانہ بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
تفصیل آپ رفت اللہ اورکزئی سے سن رہے تھے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں عورتوں پر تشدد کے سدے باب کے لیے کام کرنے والے سلمان صوفی کو 2018 کا مدر ٹریسا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ عمر افریدی۔
ہارمنی فاؤنڈیشن کی جانب سے سلمان صوفی کو بھیجے گئے دعوت نامے کے مطابق وہ پنجاب میں خواتین پر تشدد کو روکنے سے متعلق قانون، پنجاب پروٹیکشن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016 کے مصنف اور وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر کے بانی ہیں۔ ہارمنی فاؤنڈیشن کے بانی چیئرمین ابراہم متھائی سلمان صوفی کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان میں صنفی مساوات کے لیے ان کی خدمات گراں قدر ہیں۔ ان کے الفاظ میں، ہم صنفی مساوات کے شعبے میں 30 سے زیادہ اصلاحات متعارف کروانے میں آپ کی کارکردگی مترف ہیں، خاص طور سے پنجاب پروٹیکشن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016 اس شعبے میں آپ کے ملک میں پہلا جامع قانون ہے۔ انعام دینے کی تقریب 21 اکتوبر کو بھارتی شہر ممبئی میں منعقد ہوگی۔ یہ اعزاز امن، مساوات اور سماجی انصاف کے شعبوں میں اہم خدمات انجام دینے والے افراد اور تنظیموں کو دیا جاتا ہے۔ مدر ٹریسا سے اظہار عقیدت کے لیے یہ واحد ایوارڈ ہے جس کا اہتمام مشنریز آف چیریٹی کے تحت کیا جاتا ہے۔ سلمان صوفی پنجاب کے اسٹریٹجک ریفارمز یونٹ کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے ہیں۔ اس سے قبل انہیں 2017 کے وائسز آف سالیڈیریٹی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ ان کے ساتھ اس فہرست میں سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن، اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق زید بن راد حسین اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز بھی شامل تھے۔ یہ اعزاز ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے دنیا بھر میں عورتوں پر تشدد روکنے کے لیے خدمات انجام دی ہوں۔ پاکستانی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی اور سماجی کارکن بلقیس ایدھی کو بھی مدر ٹریسا ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایوارڈ پانے والوں میں دلائی لامہ اور مہاتیر محمد جیسی عالمی شخصیات بھی شامل ہیں۔ مدر ٹریسا کی پیدائش البانیا میں ہوئی تھی، لیکن جب وہ 20 برس کی تھیں تو ہندوستان آ گئی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے ہندوستان میں رہ کر غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے پوری عمر کام کیا۔ 1979 میں مدر ٹریسا کو امن کے لیے نوبیل اعزاز سے نوازا گیا۔ 1997 میں ان کی موت کے بعد 2003 میں رومن کیتھولک عیسائیوں کے مقدس شہر ویٹیکن میں پاپائے روم پوپ جان پال دوئم نے پاپائیت کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر بھارتی شہر کلکتہ میں خود کو خدمت خلق کے لیے وقف کر دینے والی مدر ٹیریسا کو بابرکت شخصیت قرار دیا تھا۔
تفصیل آپ عمر افریدی سے سن رہے تھے۔ حالت حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں لوک موسیقار اپنے فن کو حرام سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں۔ اس کی وجوہات جاننے کے لیے ہدایت کار جواد شریف تھر سے لے کر پاکستان کے مختلف علاقوں تک گئے اور انہوں نے اس کو ایک ڈاکیومنٹری کی شکل دی جس کا نام ہے انڈس بلوز۔ اس پر ایک رپورٹ آپ سنیں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں۔ سربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں۔
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا، آج نازیہ گلزار کے ساتھ۔
دبئی میں جاری کرکٹ ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کا اختتام پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف اپنی پہلی اننگ میں 255 رنز پر کیا اور ان کے تین کھلاڑی آؤٹ ہیں۔ اوپنر امام الحق 76 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ محمد حفیظ نے 126 رنز کی شاندار اننگ کھیلی۔ چائنا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں عالمی نمبر 2 کیرولائن ووزنیاکی نے اپنا 30واں ڈبلیو ٹی اے سنگلس ٹائٹل جیت لیا ہے۔ انہوں نے لیٹویا کی انستازیا سویسٹووا کو سٹیٹ سیٹس میں شکست دی۔ باکسنگ میں روس سے تعلق رکھنے والے مکسڈ مارشل آرٹس کے فائٹر خبیب نے کونر میک گریگر کے ساتھ اپنے سخت رویے پر معافی مانگ لی ہے۔
میں ایتھلیٹکس کمیشن نیوادا سے معافی مانگتا ہوں۔ میں جانتا ہوں جو ہوا وہ اچھا نہیں تھا، لیکن میں بھی انسان ہوں۔ انہوں نے میرے ملک، مذہب اور میرے والد کے خلاف سخت الفاظ استعمال کیے۔
لائٹ ویٹ چیمپئن خبیب اپنے حریف کونر میک گریگر کو شکست دینے کے بعد رنگ کے باہر ان پر برس پڑے تھے، تاہم سیکیورٹی حکام نے معاملے پر قابو پا لیا تھا۔ انٹرنیشنل مینس اسکواش چیمپئن شپ کل سے لاہور میں شروع ہو رہی ہے۔ ایونٹ میں 8 ممالک کے کھلاڑی حصہ لیں گے، جس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ افتتاحی مقابلے میں پاکستان کے محمد فرحان ہانگ کانگ کے کھلاڑی کے خلاف کھیلیں گے۔ فٹ بال پریمیئر لیگ میں آرسنل نے فلہیم کو 1 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے دی، جبکہ لیورپول کا مقابلہ مینچسٹر سٹی سے ہو رہا ہے۔ فارمولا 1 میں مرسڈیز کے ڈرائیور لوئس ہیملٹن جاپانی گراں پری جیتنے کے بعد اپنے 5ویں ورلڈ ٹائٹل کے حصول کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ادھر جاپان کی یو ایس اوپن چیمپئن نومی اوساکا انجری کے باعث رواں ہفتے ہونے والے ہانگ کانگ اوپن میں حصہ نہیں لے سکیں گی۔ ارجنٹینا میں یوتھ اولمپکس گیمز کا آج سے آغاز ہو گیا ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نازیہ گلزار سے سن رہے تھے۔ ایک امریکی پروفیسر نے کہا ہے کہ ایک پتھر جو کہ دروازہ کھلا رکھنے کے لیے استعمال ہوتا رہا، اصل میں ایک شہابی پتھر ہے جس کی مالیت ہزاروں ڈالر ہے۔ سینٹرل مشیگن یونیورسٹی کے مونا سیبسکو سے ایک مقامی شخص نے کہا تھا کہ وہ شے کا معائنہ کریں جو انہیں 30 سال قبل ایک کھیت میں ملی تھی۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچتا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ۔ عبداللہ فاروقی۔
ترکی نے ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر دعویٰ کیا ہے کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کو استنبول میں واقع سعودی سفارتخانے کے اندر قتل کیا گیا ہے، جبکہ سعودی عرب نے اس دعوے کو مسترد کیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق افغانستان کے شہر جلال آباد میں پاکستانی کونسل خانہ کل یعنی پیر سے دوبارہ کام شروع کر دے گا۔ افغان حکام نے امریکہ کے ساتھ سونے اور تانبے کے لیے کانکنی کے دو اہم معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد افغانستان کا انحصار غیر ملکی امداد سے کم کرنا ہے۔ صوبے بدخشاں اور سرائے پل میں کانکنی سے افغانستان کو $1 ارب سے زیادہ کا فائدہ ہوگا۔ کیمرون کے انگریزی بولنے والے خطے میں صدارتی انتخاب کے لیے ووٹنگ کے دوران پرتشدد کارروائیوں میں سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 3 علیحدگی پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ علیحدگی پسندوں نے حکومتی کانوائے پر حملہ کیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ عبداللہ فاروقی سے سن رہے تھے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے زیر اہتمام ایک جلسہ عام منعقد کیا گیا ہے۔ یہ جلسہ عام سابق عامر جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایم آر ڈی کی تحریک کے علاوہ 11 اکتوبر کو مارے جانے والے پارٹی کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
پشتونخوا میپ کے زیر اہتمام یہ جلسہ عام کوئٹہ شہر میں میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے سبززار پر منعقد کیا گیا۔ مقصد ان کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا جو ضیاء الحق کے مارشل لا کے خلاف 7 اکتوبر 1983 کو ایک جلوس پر پولیس کی فائرنگ میں مارے گئے تھے۔ اس واقعے میں پارٹی کے 15 کارکن زخمی بھی ہوئے تھے۔ جلسہ عام سے پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ جمہوریت اور لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے قربانی دینے والے پارٹی کے کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ ان کی پارٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے کسی عامر سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی پارٹی نے نہ پہلے کسی غیر جمہوری اقدام کو قبول کیا اور نہ آئندہ کرے گی۔
پاکستان جب تک کسی جج کا ہے اتنا مارا ہے، پاکستان جب تک کسی جرنیل کا ہے اتنا مارا ہے۔ ہم کسی بھی ادارے کو چاہے وہ کتنی طاقتور کیوں نہ ہو یہ اجازت قطعاً نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کی بنیادی سے کھیلنے کی کوشش کرے۔
محمود خان اچکزئی نے کہا کہ پاکستان 5 قوموں کی رضاکارانہ فیڈریشن ہے۔ اس ملک کی بقا اور استحکام آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی اور جمہوریت میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین کے تحت سرکاری ملازم اپنے اس الف کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، لیکن بعض اداروں کے لوگ اپنے الف کی پابندی نہیں کرتے۔
چونکہ جیسے لے کر بڑے جج تک حلف اٹھاتا ہے کہ میں اس آئین کا حلف اٹھاتا ہوں، میں اس آئین کا احترام کرتا ہوں، ہر فوجی سپاہی سے لے کر جنرل تک یہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں آئین کا وفادار رہوں گا اور میں سیاست میں کسی قسم کا حصہ نہیں لوں گا۔
پشتونخوا میپ کے سربراہ نے کہا کہ بعض ریاستی اداروں کی مداخلت کے باعث عالیہ انتخابات شفاف انداز سے نہیں ہوئے۔
انتخابات میں بالکل اوپن کسی اس کے جس انداز میں ہمارے بعض اداروں نے، جاسوسی اداروں نے، بدقسمتی سے افواج پاکستان نے جس انداز میں مداخلت کی، یہ غیر آئینی ہے۔
محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ پاکستان اس وقت سنگین بحرانوں سے دوچار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم نہ کرنے اور سیاسی معاملات میں مداخلت پاکستان کو کمزور کرے گی۔
جب ہمارے آئین کو افواج پاکستان ماننے سے انکار کرے گی تو پاکستان کی بنیادیں ہل جائیں گی۔
جلسہ عام میں 11 اکتوبر 1991 کو پیش آنے والے واقعے میں مارے جانے والے کارکنوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے صوبے سن کے ریگستان علاقے تھر پارکر میں بارشیں نہ برسنے کی وجہ سے قحط کی صورتحال سنگین ہو گئی ہے، جس سے صرف غریب لوگ متاثر ہو رہے ہیں جبکہ بچوں کی اموات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن کی رپورٹ۔
اسپتال میں ایک طرف غریب لوگ بیمار بچوں کو لے کر آ رہے تھے کہ اسپتالوں کے دروازے اچانک بند کرا دیے گئے کیونکہ صوبائی وزراء کی آمد تھی۔ مقامی رپورٹروں کے مطابق صوبائی وزراء نے مٹی کا شاہانہ انداز میں دورہ کیا تاکہ گزشتہ 2 ماہ سے شدت اختیار کر جانے والے قحط کا جائزہ لے سکیں۔ قحط کا جائزہ لینے صوبائی وزراء امتیاز شیخ اور مرتضیٰ وہاب ہیلی کاپٹر کے ذریعے کراچی سے مٹھی پہنچے، جس کے بعد دونوں وزراء چمکتی ہوئی بڑی گاڑیوں میں سول اسپتال پہنچے۔ تھرپارکر میں جاری قحط کے دوران نوزائیدہ بچوں کی اموات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ صحافی کھاٹاؤ جانی:
کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی باتیں کر کے چلے گئے، لوگوں نے ان کے سامنے باتیں رکھی، لیکن ان نے جو ہوتا ہے کہ صرف کہ ہو جائے گا، ہم کوشش کر رہے ہیں، جلدی ہو جائے گا، بس ایسے ہی کہہ کے روانہ ہوئے، کچھ نہیں ہوا۔ اس سال جو ہے وہ بڑی ہے، سنو ماہ میں اگلے سال کے ابھی 500 کے قریب پہنچی ہے، اور اگلے پورے سال میں کوئی 450 بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی سول اسپتال کے ریکارڈ کے مطابق۔
وزرا نے سول اسپتال کے دورے کے بعد گندم کی تقسیم کے مرکز کا دورہ بھی کیا اور ضلعی افسران سے بریفنگ حاصل کی۔ بعد میں صوبائی وزیر اطلاعات و قانون مرتضیٰ وہاب نے رپورٹروں کو بتایا:
آپ کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ریلیف گندم کے طور پہ تھر والوں کو مل رہا ہے، جہاں جہاں شارٹ کمنگ ہے، جہاں جہاں کمی ہے، اس کو حکومت کمی کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہی بنیادی مقصد تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ آج آپ کے پاس آ کے بیٹھی ہے، تاکہ جو مسائل حل ہو چکے ہیں اس کے اوپر ہی بات کر سکے، اور جہاں جہاں مسائل حل نہیں ہوئے اس کو ہم حکومتی سطح پر لے کر جائیں اور انشاءاللہ آپ کو حل کر کے دیں۔
وزرا کے دورے کے موقع پر لوگوں نے وزرا کو اسپتالوں میں دوائیوں کی کمی، امدادی گندم کی عدم فراہمی اور بے ضابطگیوں کی شکایت بھی کی۔
حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن کی رپورٹ آپ سن رہے تھے۔ پاکستان میں لوک موسیقار اپنے فن کو حرام سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں۔ اس کی وجوہات جاننے کے لیے ہدایتکار جواد شریف تھر سے لے کر پاکستان کے مختلف علاقوں تک گئے اور انہوں نے اس کو ایک ڈاکیومنٹری کی شکل دی۔ سنیے کراچی سے سحر بلوچ کی رپورٹ۔
ہدایت کار جواد شریف کی دستاویزی فلم انڈس بلوز کا ٹریلر آتے ہی مختلف سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر گردش کر رہا ہے۔ اس کہانی کا مرکز وہ گلوکار اور موسیقار ہیں جو یا تو اپنے فن کو حرام سمجھ کر چھوڑ چکے ہیں یا پھر سماج کے بنائے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے جواد شریف نے کہا کہ موسیقی کے خلاف یہ سوچ کس حد تک پنپ رہی ہے، اس کا اندازہ ان کو پشاور کی ایک یونیورسٹی میں شوٹنگ کرتے ہوئے ہو گیا تھا۔
اعجاز سرحدی جو ہے وہ صرف اکیلے سرندہ پلیئر ہیں اس وقت پاکستان میں، جو اور کوئی سرندہ پلیئر نہیں ہے اور سرندہ میکر بھی نہیں ہے۔ تو ہم یہ ایک سیکوینس شوٹ کر رہے تھے پشاور کے اندر، تو وہاں پہ اچانک ہمارے پاس ساری پرمیشن تھی، سب کچھ تھا، تو وہاں پہ اچانک جو ہے وہ کچھ اسٹوڈنٹس آ گئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اس کو شوٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے ان سے سوال کیا بھی، ہم مطلب ہمارے پاس اجازت ہے اور ہم یہ تو انسٹرومنٹ ہے اور یہ آخری انسٹرومنٹ ہے اور یہ اس کے آخری استاد ہیں جو اس کو بجا رہے ہیں اور یہ بلڈنگ ایک بڑا آرکیٹیکچر ہے، تو ہمیں اس کو جو ہے وہ اس کو پریزرو کرنا چاہیے، اس کو شوٹ کرنا چاہیے۔ تو وہاں پہ جو ہمیں جواب ملا وہ یہ ملا کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ دس واز دی بیسک ریزن جس نے ہمیں اور موٹیویٹ کیا کہ بھائی ابھی ہمیں اس کو پروجیکٹ کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے، ہمیں اس کو کرنا ہے۔ اگر یہ ہمارا کلچر نہیں ہے تو کیا ہمارا کلچر ہے؟
انہوں نے بتایا کہ انڈس بلوز کی کہانی وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی رہی ہے۔
جو انڈس بلوز کا نیریٹو ہے وہ ود ٹائم ایوالو ہوا ہے۔ ہم نے جون جو ٹریول کیا ہے اور جتنا ہم نے ڈیپ ٹریول کیا ہے جن علاقوں میں ہم گئے ہیں، تو ہر سبجیکٹ کے ساتھ جو ہے نا ہماری کہانی کا نیریٹو ایوالو ہوتا چلا گیا۔ جو لوگ اس کلچر کو اون کرتے تھے، جو لوگ موسیقی کو انسٹرومنٹس کو اون کرتے تھے، سیلیبریٹ کرتے تھے، وہ اس کو حرام کہہ کے چھوڑ چکے ہیں۔
موسیقاروں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کی مشکلات میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا رہے گا۔
جو انسٹرومنٹ پلیئرس ہیں یا جو کرافٹس مین ہیں جو اس ہیریٹیج کو کیری کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آئرنی یہ ہے، ان کا المیہ یہ ہے کہ ان کو جو اوور آل جو سوسائٹی ہے اس کی طرف سے بہت پریشر ہے، کیونکہ ان کو ہر طرف سے جو ہے وہ آوازیں سننے کو مل رہی ہیں کہ یہ رزق جو ہے یہ تو حلال نہیں ہے اور یہ کام تم چھوڑ دو، تم کوئی اور کام کرو۔
اس حوالے سے گلگت بلتستان کے بارے میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہاں موسیقی کے حوالے سے اب بھی امید ہے۔
گلگت بلتستان کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ تھوڑی سی اونرشپ ہے، وہاں پہ جو ہے نا وہ ان کو انسٹرومنٹس کو میوزک کو آن کرتے ہیں اور کسی حد تک جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ میوزک پڑھایا بھی جاتا ہے۔ وہاں پہ اس وقت دو اسکول ہیں، एक बुलबुलिक है, एक और स्कूल है जिसमें जो है वो म्यूज़िक जो है वो प्रॉपर पढ़ाया जा रहा है, तो दैट वाज आई मीन के वो एक होप थी।
लेकिन पाकिस्तान के दीगर इलाकों में मौसीकी को निचले हिस्से से ख़त्म किया जा रहा है। साहर बलोच, BBC कराची।
और सामीन, आइए अब सुनते हैं आपकी आरा और आप ही के खतूत पर मबनी प्रोग्राम आपका ख़त मिला। तरतीब व पेशकश है आरिफ वक़ार और जोहा जवाद की।
सामीन के खतूत से तरतीब दिया हुआ प्रोग्राम पेश खिदमत है आपका ख़त मिला। सब सुनने वालों को आरिफ वक़ार का सलाम पहुंचे
और मैं हूं जोहा जवाद में रबी सलाम कबूल कीजिए। बस्ती बिरारा जिला मुल्तान से हमारे पुराने सामे और मुस्तकिल मकतूब निगार मोहम्मद असलम आरजू अपने ताज़ा मकतूब में लिखते हैं, गुज़श्ता आम इंतखाबात के दौरान हस्ब मामूल BBC उर्दू सर्विस की कारकर्दगी इंतहाई आला रही और हर तरह की वाबस्तगी और जानबदारी से मावरा आपके मारूजी तज्जिये सूरत हाल की दुरुस्त तस्वीर कशी करते रहे। अलावा अजी सऊदी इतिहाद की जानब से यमन पे होने वाली वैश्याना बम्बारी का तफसीली अहवाल भी आपके यहाँ से नशर होता रहा। बहुत से सामाइन की शिकायत के बावजूद आपने बॉलीवुड राउंडअप का सिलसिला बंद नहीं किया। हम ना तो फिल्मों के खिलाफ हैं और ना तफरीही मवाद की मुखालफत करते हैं। हमारा मौकिफ सिर्फ ये है कि इस प्रोग्राम को भारतीय फनकारों के जिक्र तक क्यों महदूद रखा जाता है। आखिर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री भी तो 1950 से 1995 तक आधी सदी में अपने अरूज पर रही। उस ज़माने की फ़नकाराएँ मसलन शबनम, फिरदौस, आलिया, दीबा और ज़ेबा सब माशाल्लाह जिंदा और सलामत हैं। आखिर इन बीबियों से गुफ्तगू करके पाकिस्तान की सुनहरी फिल्मी यादों को ताज़ा क्यों नहीं किया जाता। ख़त के आखिर में आरजू साहब ने डैम की तामीर के लिए वज़ीर आज़म के अज़्म को सराहा है और इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि सियासतदान इस मंसूबे पर महज तनकीद ही कर रहे हैं, जेब से एक पैसा भी चंदे के तौर पर देने को तैयार नहीं। लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि कप्तान इमरान खान के सर में जो सौदा समा जाए वो उससे पीछे नहीं हटता, ख्वाह ये आलमी कप जीतने की लगन हो या कैंसर हॉस्पिटल तामीर करने की आरजू। खान साहब उसे पाया तकमील तक पहुँचा के ही दम लेते हैं।
आपकी नेक तमन्नाएं शामिल हाल रहीं तो डैम की तामीर का मरहला भी बखूबी तय हो जाएगा हुजूर। रही बॉलीवुड की बात तो आरजू साहब, हमने पहले भी गुजारिश की थी कि जिस प्रोग्राम का नाम ही बॉलीवुड राउंडअप है उसमें भारतीय फिल्मी सरगर्मियों के अलावा और किस मौजू पर बात हो सकती है।
वैसे तो अब पाकिस्तान में भी अच्छी फिल्में बन रही हैं और लोगों में सिनेमा जाने का रुझान भी बढ़ रहा है।
जहाँ लेकिन साल भर में 8-9 से ज़्यादा फिल्में तो नहीं बन रही, जबकि बॉलीवुड में हर साल 800 से 900 तक फिल्में प्रोड्यूस हो रही हैं। तो आरजू साहब, जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री पूरे जोबन पे आ जाएगी तो हम पाकिस्तानी फिल्मों पर भी हफ्तावार प्रोग्राम नश्र कर दिया करेंगे। फिलहाल इंतज़ार फरमाइए।
तो बढ़ते हैं अगले ख़त की तरफ। ज़िला नौशहरो फ़िरोज़ से हाकिम अली खंड लिखते हैं, कई माह पहले मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया में कुल कितनी रियासतें हैं और मुल्क भर में कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन आपने आज तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
हजूर, ये सवाल ऐसा तो नहीं था कि हम खटाक से इसका जवाब दे डालते।
जी हाँ, इसमें कुछ तहकीक दरकार थी और फिर ये भी वाजे नहीं था कि ज़ुबानों में क्या बोलियाँ भी शामिल हैं।
तो हाकिम अली साहब, इंडिया में वफाकी इलाका जात को मिलाकर कुल 36 रियासतें हैं,
यानी 36।
जी हाँ, और जहाँ तक ज़ुबानों का ताल्लुक है तो हिंदुस्तान को हमेशा से ज़ुबानों का जंगल करार दिया गया है। आज के इंडिया में भी 122 बड़ी बड़ी ज़ुबानें मौजूद हैं, जबकि छोटी ज़ुबानों और बोलियों की तादाद 1600 के करीब है।
इंडिया में बोली जाने वाली 30 ज़ुबानें ऐसी हैं जिनके बोलने वालों की तादाद 10 लाख से ज़्यादा है।
इंडिया की सरकारी ज़ुबानें दो हैं, हिंदी और अंग्रेज़ी। तमाम रियासतों को ये इजाज़त है कि वो सरकारी काम के लिए अपनी इलाकाई ज़ुबान इस्तेमाल कर सकती हैं। चुनांचे अब तक 22 इलाकाई ज़ुबानों को सरकारी दर्जा मिल चुका है।
उम्मीद है कि हाकिम अली साहब इस मुफसल जवाब से मुतमईन हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले ख़त की तरफ, जो कि आया है गांव वांडी बोछड़ा से,
और ये गांव वाक़ है ज़िला डेरा इस्माइल खान में।
जी हाँ, मलिक मोहम्मद शरीफ लिखते हैं, जनैली सड़क और सब रस के ज़माने में आपसे ख़तो किताबत जारी थी, आज बरसों के बाद फिर कलम उठा रहा हूँ। आपने एक सामे को मुखातिब करके कहा कि अगर रेडियो पर आपको हमारी आवाज़ साफ सुनाई नहीं देती तो आप इंटरनेट पर हमारी नशरियात सुना करें। ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि गरीब लोगों को अगर रोटी मैसर नहीं है तो वो केक या बिस्कुट खा लिया करें।
मलिक साहब, ये मशवरा सिर्फ़ उन लोगों के लिए था जो बड़े शहरों में रहते हैं और जिन्हें कंप्यूटर और इंटरनेट की सहूलतें हासिल हैं।
मलिक मोहम्मद शरीफ मजीद लिखते हैं, आजकल हालात हाजा पर माहिराना राय देने के लिए اچانک اتنی مستورات کہاں سے ٹپک پڑی ہیں؟ ذرا موازنہ کیجئے کہ کہاں رحیم اللہ یوسف زئی، وسط اللہ خان اور ہریندر مشرا، اور کہاں یہ مستورات جن کا کبھی نام تک نہیں سنا تھا۔
شریف صاحب، اگر آپ واقعی حالات حاضرہ کے پروگراموں میں خواتین کے بڑھتے ہوئے کردار کو محسوس کر رہے ہیں تو یہ ہماری کامیابی کی علامت ہے۔
ہم واضح کر دیں کہ بی بی سی کا ادارہ اس وقت ایک اہم پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے جسے 50-50 چیلنج کا نام دیا گیا ہے۔
اس منصوبے کے تحت اپریل 2019 تک، یعنی اگلے برس تک، ہمارے حالات حاضرہ کے ماہرین میں آدھی تعداد خواتین کی ہو جائے گی۔
چونکہ اب تک مبصروں اور تجزیہ کاروں میں آپ صرف مردانہ آوازیں سنتے رہے ہیں،
یعنی زیادہ تر مردانہ آوازیں،
جی ہاں، اس لیے خواتین کی آوازیں آپ کو اجنبی محسوس ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اپریل 2019 کے بعد یہ اجنبیت ختم ہو جائے گی، اور جن آوازوں کو آج آپ تنزن مستورات کی آوازیں کہہ رہے ہیں، انہیں آپ ماہرین کی آوازوں کے طور پر پہچاننے لگیں گے۔
50-50 چیلنج کا مقصد ہی اس تعصب کو ختم کرنا ہے۔
اور یہ اگلا خط ہے ضلع رحیم یار خان سے۔ محمد صادق عباسی لکھتے ہیں، ایک دوست کے ذریعے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ اسلامی ملک برونائی دنیا کا سب سے امیر ملک ہے۔ عام تاثر تو یہ ہے کہ سب سے امیر ملک امریکہ ہے، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے۔
عباسی صاحب، کسی ملک کی خوشحالی ناپنے کے لیے کئی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جس طریقہ کار پہ بیشتر ماہرین کا اتفاق ہے وہ فی کس آمدنی کا طریقہ ہے،
یعنی ملک کی مجموعی قومی پیداوار کو آبادی پہ تقسیم کر کے فی کس آمدنی نکال لی جاتی ہے۔
اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس وقت دنیا کا امیر ترین ملک قطر ہے، جہاں فی کس آمدنی $125,000 ہے۔ دوسرے نمبر پر لکسمبرگ اور تیسرے نمبر پر سنگاپور ہے۔
تو برونائی کسی کھاتے میں نہیں؟
جی نہیں، قطر، لکسمبرگ اور سنگاپور کے بعد برونائی ہی کا نمبر ہے، جہاں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر موجود ہیں اور آبادی صرف 4 لاکھ ہے۔ برونائی میں فی کس آمدنی $77,000 ہے، اور اس طرح یہ دنیا کا چوتھا امیر ترین ملک ہے۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ہمارا ڈاک کا پتہ ہے پیو باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ خطوں کی آج کی محفل ختم ہوئی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کی تازہ ڈاک لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ زہر جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
علی ذیشان کا شمار پاکستان کے نامور فیشن ڈیزائنرز میں ہوتا ہے۔ وہ ان دنوں ایک فیشن شو میں شرکت کے لیے لندن آئے ہوئے تھے۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے علی ذیشان سے ہماری ساتھی فیفی ہارون نے بات کی، سنیے ان کی دلچسپ گفتگو۔
علی ذیشان، ویلکم ٹو دی بی بی سی۔ آپ کا جو ایک سگنیچر لک ہے جس میں آپ کیمونو پہنتے ہیں،
جی،
الگ الگ رنگوں میں، الگ الگ پیٹرنز میں، تو آپ نے وہ کیمونو پہنا ہوا ہے، بٹ فار علی ذیشان کافی سبڈیوڈ ہیں آپ۔
جی، میں بی بی سی آ رہا تھا، سو آئی تھاٹ اٹ شڈ لک لٹل کارپوریٹ اور تھوڑا سا سیریس لگ رہا ہے۔
تھوڑا سا سیریس لگنا ہے۔
سو آئی واز جسٹ آسکنگ مائی اسسٹنٹ، آئی ہیڈ لائک 3 آپشنز فار گلاسز۔
اچھا،
آر دے ٹو سیریس، دے آر ٹو بورنگ، اور دے آر ٹو فنکی؟ چشمے مجھے بہت پسند ہے، مجھے لگتا ہے ایک نیا چشمہ پہن کے نیا انسان بن جاتے۔
اچھا، میں کیونکہ چشمے گھماتی رہتی ہوں تو میں 2-2 پاؤنڈ کے تقریباً 30 چشمے لے لیتی ہوں۔
میں بھی بہت چیزیں گھماتا ہوں۔
آپ گھماتے ہیں؟
بہت چیزیں گھماتا ہوں۔
اچھا، مگر آپ کماتے بھی تو ہیں نا بہت۔
نہیں، میں گھماتا کبھی کبھی زیادہ ہوں، وہ بیلنس خراب ہو جاتا۔ فرسٹ آف آل میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔
اچھا،
مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے مل کے، آپ کے سامنے بیٹھ کے۔ میں نے بہت زیادہ آپ کے بارے میں سنا ہے، آپ کی ٹویٹس پڑھتا ہوں، آپ کو فالو کرتا ہوں، اور مجھے آپ کا انداز بیان بہت پسند ہے۔ سو آئی ایم ویری ویری ہیپی اینڈ آنرڈ ٹو بی سٹنگ ان فرنٹ آف یو۔
تھینک یو سو مچ۔ ایک بڑا انڈیویجولسٹک اسٹائل ہے آپ کا، اور یہ مشکل ہے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں
وہ کہتے ہیں ایک ہی سانچے میں ڈھل جاؤ، سب کو ایک جیسا ہونا ہے۔
علی کھل کے بات کرتے ہیں،
جی جی،
ایک طرح سے آپ بھی قصوروار ہیں اس میں کہ اپیولنس جو ہے، کاسٹیوم اور گرینڈنس جو ہے، وہ ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے کہ ہر روز وہی پہنی جاتی ہے۔
میرا خیال یہ ہے کہ میں اگر اپنی بھی بات کروں تو کبھی کبھی آئی مائٹ بی ویئرنگ اے فر جیکٹ ود اے کراؤن آن مائی ہیڈ، بٹ نیکسٹ ڈے یو ول سی می ویئرنگ پلین وائٹ شلوار کرتا۔ سو آئی تھنک اٹ شوڈ ریفلیکٹ یور اون پرسنالٹی، یو شوڈ ناٹ فالو اینی ٹیمپلیٹ۔ آپ کے پاس آزادی ہے کچھ بھی پہننے کی جو آپ کو سوٹ کرے، آپ صرف اس لیے نہیں پہنے کہ کسی اور نے پہنا ہوا ہے۔
آزادی یہ جگہ بنائی بھی گئی ہے نا، کیونکہ پہلے تو یہ جگہ نہیں ہوتی۔
جی جی،
پہلے تو ہر انسان وہی جو کوکی کٹر ٹائپ۔
جی جی، میرے لیے بھی بہت مشکل تھا، آئی بی ویری آنےسٹ۔ وین آئی گریجویٹڈ، جب میں فیشن میں آیا، تھوڑا سا ایکسٹراویگنٹ، تھوڑا سا لاؤڈ، تھوڑا سا اوور دا ٹاپ اسٹائل تھا میرا ہمیشہ۔ हमेशा से, मे बी वो मेरा एक्सप्रेशन हो. तो मुझे भी तनकीद मिली, बहुत तनकीद मिली. और कुछ लोगों को लगा ये मार्केटिंग गिमिक है, कुछ लोगों का लगा मैं अटेंशन सीकर हूँ.
अटेंशन सीकर पकड़ा जाता है,
अटेंशन सीकर पकड़ा जाता है. और अटेंशन सीकर मैं तब हूँ जब मैं काम अच्छा ना कर रहा हूँ, जब मैं अपने काम पे ध्यान ना दूं, या मेरा बहुत शैलो सा एक काम हो, उसमें कोई डेप्थ ना हो, उसमें कोई सेकंड लेयर ना हो, या उसमें कोई मीनिंग ना हो, तो फिर मैं अटेंशन सीकर हूँ.
मेरे एक दोस्त हैं तारिक अमीन.
जी 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 जी, वो मेरे गुरु हैं.
अच्छा
जी जी,
मुझे याद है कि तारिक वाज ऑलवेज द पर्सन हु स्टूड आउट फ्रॉम एवरीबॉडी.
जी जी, विदाउट एनी एफर्ट.
तो उस वक्त तारिक वाज लाउडर देन लाइफ.
जी जी जी,
सिर्फ तारिक उस तरह का होता था. अब थोड़ा सा ये हो गया है कि देयर आर लॉट ऑफ डिजाइनर्स.
आई थिंक मुझे लगता है बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया द कंज्यूमर एंड वी ऑल आर मोर लिटिल मोर कॉन्फिडेंट व्हेन वी सी पीपल लाइक अस समवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. इफ आई सी अ क्रेजी डिजाइनर और एनी म्यूजिशियन और अ सेलिब्रिटी हु इज लाउड एंड हु इज प्राउड एंड हु इज आउट देयर, तो शायद आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है. शायद ये एक वजह है कि इसकी वजह से कंज्यूमर काफी कॉन्फिडेंट हो गया है हमारा.
आप लाहौर के हैं?
जी मैं लाहौर से हूं.
हम बात पहले कर रहे थे कि लाहौरी जो होता है वो दूर से पहचाना जाता है, कुछ भी कपड़े पहना दे
वो कभी नहीं बदलता है. मैं आपको बहुत फरी एक बात बताता हूं. अभी कुछ अर्सा पहले मैं इटली गया था, तो मैंने जो टैक्सी ली, ड्राइवर जो थे वो ही वाज एन इटालियन, ही डिडंट नो इंग्लिश और एनीथिंग, एंड ही वाज लाइक जैसे कपत्ते लाहौरी अंकल नहीं होते वो वैसे से थे. तो बाय द टाइम उन्होंने मुझे होटल ड्रॉप किया, सो वी हैड सम मिसअंडरस्टैंडिंग विद द फेयर और समथिंग. तो मैं अपनी पंजाबी में लगा हुआ, वो अपनी इटालियन में लगे हुए, और लोग तमाशा देख रहे कि दो लोग जो किसी की बात समझ नहीं आ रही एक दूसरे की. सो यू कांट टेक पंजाबी आउट ऑफ पंजाबी.
मैंने ट्वीट भी किया है कि इटालियंस और पाकिस्तानीज जो हैं खासतौर पे मर्द एक जैसे हैं, एक्सेप्ट इटालियंस हैव बेटर एक्सेंट्स
और मे बी बेटर क्लोथ.
आपने फैशन खासतौर पे पढ़ा
जी.
आप इंस्टीट्यूट में थे लाहौर में फैशन के. शुरू शुरू में ये नहीं होता था कि लोग फैशन पढ़ते थे या कट करना जानते थे, पैटर्न नहीं बना सकते थे हमारे शुरू के डिजाइनर्स. तो ये एक कॉन्शियस चॉइस थी आपने कि यू स्टडीड टू बी अ फैशन डिजाइनर.
आई ऑलवेज हैड बेंड्स टुवर्ड्स आर्ट. मैं ड्रॉ करता था, पेंट करता था, मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग थी. फिर उस एंड लकीली माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव, माय फादर माय मदर.
किस किस्म की फैमिली है?
आई ग्रू अप इन अ जॉइंट फैमिली. आई हैव लाइक सिक्स चाचास, देयर किड्स, दादी, फुप्पीज. आई हैव लाइक अ बिग फैमिली.
जो आपने इजाजत में आप जो कलेक्शन है आपने वो जो काफी सारी फैमिली की जो टीयर्स हैं जो सारे लोगों को इकट्ठा करके आपने
एक्चुअली दैट हैज बीन माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन. व्हेन यू सी लॉट ऑफ कैरेक्टर्स टुगेदर, लॉट ऑफ डिफरेंट पर्सनालिटीज टुगेदर. आई रिमेम्बर वो ईद के दिन जब सुबह सुबह हम सब इकट्ठे होते थे और दादी के पास एक बहुत बड़े हॉल में एक मजमा लगा हुआ होता था,
सलाम करना
जी, चचाओं से फिर ईदी लेना और चचियों से ईदी लेना. और सो वो जो एक कल्चर है, मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने काम में भी वो रिफ्लेक्ट करूँ. आई रियली वांट टू लिव विद माई कल्चर. आई कम फ्रॉम अ पंजाबी बैकग्राउंड एंड आपको पता है वी लव सेलिब्रेशन. हर बात पे हम सेलिब्रेट करते हैं. यू वुडंट बिलीव माई मदर थिंक्स कि बेज तो रंग भी नहीं है. फॉर हर आदमी गुलाबी और फिरोजी. कभी कभी जैसे पीला रंग है ना, उसको जर्दा रंग कह के ज्यादा मजा आता है, मुंह में एक मिठास भी आती है. तो शायद वही मेरे काम में रिफ्लेक्ट करता है और मैं हमेशा उसी से इंस्पिरेशन लेता
हूं. मगर देखिए लाहौर ऐसी जगह है कि एक तरफ तो वो बहुत पंजाबी, एक तरह से जाहिर है इट्स द कैपिटल ऑफ द पंजाब, मगर उसमें और भी बहुत इंस्पिरेशंस हैं. वो जो पूरी मुगल ट्रेडिशन है और कदीम जमाने की लाहौर के दो पहलू हैं.
मैं अभी लंदन आया था शो करने के लिए IPL लंदन. इट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंडियन. तो वो एक
प्लेटफॉर्म है, हाल ही में दो दिन पहले
हुआ था. उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि वो इंडियन और पाकिस्तानी डिजाइनर्स को एक ब्रिज बना के साथ लेके आ रहे. तो मैं उनसे भी कह रहा था कि आई ग्रू अप इन लाहौर और वहाँ पे यू कैन सी दिस लव ट्रायंगल बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड ब्रिटेन. सो पुरानी कदीम बिल्डिंग्स भी हैं जो ब्रिटिश राज टाइम पीरियड में बनी है. फिर इंडियन इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस है. एंड आई यूज टू गो टू ओल्ड सिटी अलॉट. मेरे पैटर्न में अगर मैं एक फूल बनाऊंगा तो वो एक खास तरह का फूल होगा जो ब्रिटिश राज से इंस्पायर्ड होगा. तो मैंने ये सारा कुछ कल्चरली एब्सॉर्ब किया है. आई थिंक दैट्स अ रीजन के जो मेरी फॉलोइंग है या जो मेरी क्लाइंटेल है वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है. इट कैन रेजोनेट विद इंडियंस, विद ब्रिटिश सम हाउ एंड विद वुमेन फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब. सो ये शायद वजह है कि क्योंकि मैं इसी शहर में रहा हूँ जिसकी सकाफत बहुत वसी है, जो कि बहुत एक डीप रूटेड एक जगह है.
सही. आपके इंस्टाग्राम पे आप खुद को इल्यूजनिस्ट कहते हैं
जी,
मगर इल्यूजन शैटर भी हो जाता है क्रिएट करने के बाद. परमानेंसी नहीं होती इल्यूजन की.
जी जी, और होना भी ये चाहिए. अगर मैं कभी उस इल्यूजन में फंस जाऊंगा तो मैं वापस नहीं आ सकूंगा. उसको फेड ऑफ भी होना होता है. आपने कभी धमाल डालते हुए देखा है? कभी जब एक मलंग धमाल डालता है वो जिस तरह से ढोल की बीट पे घूमता है ना, उसको वापस भी आना होता है. व्हाई आई कॉल माय सेल्फ डिल्यूजनिस्ट बिकॉज मुझे तारिक अमीन ने ये बात कही थी बहुत देर पहले जब शुरू शुरू में मैं इस इंडस्ट्री में, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना तुम किसी इंसान को सिर्फ उसको नहीं देखते जो नजर आता है, तुम देखते हो उसके पीछे क्या है, आगे क्या है, उस तुम्हारे दिमाग में लाइटिंग भी होती है और पीछे धुआं भी थोड़ा सा होता है, दो तीन बर्ड भी चहचहा रहे होते हैं. तो आई थिंक आई एम बॉर्न दैट वे एंड दैट इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन.
एक पैनोरामिक किस्म की जो चीज है वो आप क्रिएट करना चाहते हैं
और वो मेरे दिमाग में ऑलरेडी मैं देखता ही उसी तरह से हूँ.
विजुअल है,
विजुअल जी. मुझे अल्लाह ताला ने शायद ये सलाहियत दी है कि मैं इमेजिन कर सकूं जो चीज वहां नहीं है, मैं उसको वहां देख सकूं. कभी कभी मैं किसी घर पे जाता हूं, मैं उनसे कहता हूं काश आप किस दीवार पे खिड़की होती, घर का तासीर ही फर्क होती है. घर
की एनर्जी मैं उससे कूद जाता.
मैं आपको जी जी और उसकी वजह से शायद मैं एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा सेंसिटिव भी हूँ. दो साल पहले कैंपेन की थी खामोशी के नाम से,
बिल्कुल.
सो उसमें आई रियलाइज कि पाकिस्तान में कभी कभी ये होता है कि हमारे फेस्टिवल्स और हमारी शादियाँ वो एक बंदर का तमाशा सा बन जाता है और लड़की को
ये वही है जो अंडर एज लड़कियों की शादी.
जी 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 ये इस तरह से ये जो इसका जो बेसिक सीड है वो यहाँ से शुरू हुआ था कि मेरे पास एक खातून आई अपना शादी का जोड़ा बनवाने के लिए और उसके बाद उनकी मदर इन लॉ भी आई. उस लड़की ने मुझे कहा आप मुझे सजेस्ट करें मुझे क्या ज्वेलरी सूट करेगी. मैंने कहा यू शुड वेयर अ चोकर. तो मदर इन लॉ सेड कि नहीं नहीं इसकी तो गर्दन ही नहीं है, इस पे कहाँ पे अच्छा लगेगा, तो मेंढक जैसी लगती है.
ये मैं पढ़ रही थी कहीं
जी. सो आई फेल्ट सो सॉरी फॉर दैट गर्ल एंड आई वाज लाइक कि यू कांट ट्रीट अ गर्ल लाइक अ मंकी एंड इट कांट बी अ सर्कस, इट्स हर डे. आपने देखा होगा शादियों पे जाके उनसे कहते हैं कि अब ज्यादा ना हंसो, कम हंसो, ज्यादा बात ना करो, ये रंग पहनो ये नहीं पहनो, तो मोटी लग रही हो. तो ये दे हैव बॉडी टाइप और यू नो. तो मुझे शायद इसी वजह से कि मेरे पास इमेजिनेशन है उस एक मूड को, इमोशन को कपड़ों की सूरत में या एक शो की सूरत में दिखाने की. तो दैट रियली
हेल्प्ड, कॉज भी बड़ा इंपॉर्टेंट था.
जी जी, बिकॉज इट केम फ्रॉम अ वेरी ऑनेस्ट हेड स्पेस. इट वॉजंट अ गिमिक, इट वॉजंट कि अच्छा आप अपने ज्यादा लाइक्स करने के लिए कॉज ले लेते हैं. मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरेट बहुत ऑर्गेनिकली हुआ था
क्योंकि आपका काम है, आप ब्राइडल इतना करते हैं तो
जी जी ऐसे लोगों से मुलाकात होती रहती,
मुलाकात होती थी. मेरी वालदा जो थी वो 12.5 साल की थी जब उनकी शादी हुई.
जी जी जी.
और मेरा खानदान तो बहुत ही इट्स अ वेरी मॉडर्न ओपन माइंडेड काइंड ऑफ खानदान. मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि वो बड़ी खुश हुई थी क्योंकि
नए कपड़े मिले थे. मेरे पास फीफी यू वोंट बिलीव ऐसी अच्छी अच्छी लड़की आती है. मैं थोड़ी बात करता हूँ उनसे, आई लाइक टू कीप माय क्लाइंट वेरी क्लोज ताकि मैं जान सकूं कि उनकी साइकोग्राफिक्स डेमोग्राफिक्स क्या हैं. तो कभी कभी लड़कियों से बात होती है, उनसे बात करते हुए मुझे रियलाइज होता है कि शी कैन बी एन अमेजिंग इंजीनियर और वो बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती हैं या उनका मीडिया में शौक है या कुछ भी और कर सकती हैं, जस्ट बिकॉज के वो सोशल प्रेशर है और एक नॉर्म बना हुआ है कि खास टाइम से पहले पहले शादी कर देनी है. जैसे
एक कैंपेन है यूएन की मेरा ख्याल, गर्ल्स नॉट ब्राइड्स.
जी जी, आई वर्क विद यूएन वुमेन. जी जी, वो हमारा ही हमने मिलकर एक आइडिया जनरेट किया था जिसमें हमने एक ब्राइडल यूनिफॉर्म बनाया था. आई टुक 9-year-old गर्ल वॉक माय रैंप, उनके उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ है जिसके ऊपर ब्राइडल जैसा काम हुआ हुआ है, वो दुल्हन की तरह सजी हुई है.
अच्छा.
तो वी कॉल्ड इट ब्राइडल यूनिफॉर्म और उसका आइडिया ये था कि यू शुड सेंड योर गर्ल्स टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस देन वेडिंग हॉल्स. सो आई रियली स्ट्रांगली फील फॉर दीज थिंग्स.
अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक शॉर्ट फिल्म भी मेरा ख्याल अब्दुल्ला हारिस ने की थी जिसमें आप इजाजत जो सोशल मीडिया के बारे में.
जी जी.
क्या ये बात आप सच समझते हैं कि हम अब जिंदगी को मोबाइल फोन के थ्रू देखते हैं?
जी,
तो
जी,
लोग
जी,
फैशन जी, शो नहीं देखते, वो अपने मोबाइल से के थ्रू तस्वीरें जी, लेते जी, हुए जी, देखते हैं. मुझे बड़ा अजीब लगता है, बुरा लगता
मुझे
है.
जब ये मुझे आइडिया मैंने कंसीव किया और मुझे लगा कि बहुत ज्यादा हो गया है. वी हैव स्टॉप्ड लिविंग रियल लाइफ. वीडियो का जो टोन था वो थोड़ा सा कॉमिक रखा था कि हमें आई एम जस्ट शोइंग अ मिरर टू द सोसाइटी. मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ बिकॉज बिजनेस वाइज देखा जाए तो हम भी सोशल मीडिया से ऑपरेट करते हैं. आई हैव अ बिग फॉलोइंग, लॉट ऑफ क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग.
तो मैं सब कुछ तो नहीं है ना, जिंदगी को टेक ओवर नहीं करना चाहिए.
एंड यू शुड हैव टाइम इन सर्टेन टाइम पीरियड जब इसको यूज करें और एक खास हद तक करें, कोई खास हद तक बिलीव करें.
आई थिंक कि हम जीना भूल गए हैं.
जी, मुझे भी ये लगता है. और उसमें हम बहुत से खूबसूरत लम्हे, मैंने इसीलिए निकाह का सीन दिखाया था इस वीडियो में कि वो एक इतना खास मुकद्दस टाइम है जब उस वक्त आप अल्लाह की ब्लेसिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप नई जिंदगी में जा रहे हैं, आपको दुआ
मौलवी के साथ सेल्फी ले.
जी 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 जी. उस वक्त आपको ब्लेसिंग्स, आपको खुदा से दुआ करनी चाहिए और ये बहुत छोटे मोमेंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो मुझे सिर्फ ये लगता है कि लम्हों को जीना चाहिए, ना कि उसको ब्रॉडकास्ट करना चाहिए.
फीफी हारून बात कर रही थी डिजाइनर अली जिशान से. आपको याद दिलाते चलूं कि आज सैरबीन का बड़ा मौजू तुर्की में सऊदी सहाफी जमाल खुशोगी की गुमशुदगी था. तुर्क हुकाम ने गुमशुदगी के बारे में तहकीकात शुरू कर दी हैं. سربین اس کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سربین کے آج کے ایڈیٹر تھے جاوید سومرو اور پروڈیوسر تھے رفاقت علی. لندن میں اسٹوڈیو میں جا کے فرائض انجام دے رہے تھے ڈومینک ڈیلاگی اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق. غزنفر حیدر کو تمام ساتھیوں سے اجازت دیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی پیش کریں گے.
ترکی نے ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر دعویٰ کیا ہے کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کو استنبول میں واقع سعودی سفارتخانے کے اندر قتل کیا گیا ہے، جبکہ سعودی عرب نے اس دعوے کو مسترد کیا ہے. بنگلہ دیش کی حزب اختلاف کی اہم جماعت بنگلہ دیش نیشنل پارٹی نے حکومت پر اپنے حامیوں کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں مقدمات قائم کرنے کا الزام لگایا ہے تاکہ وہ رواں سال منعقد ہونے والے انتخابات کی مہم میں حصہ نہ لے سکیں. حکومتی جماعت عوامی لیگ نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے. کیمرون کے انگریزی بولنے والے خطے میں صدارتی انتخاب کے لیے ووٹنگ کے دوران پرتشدد کارروائیوں میں سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 3 علیحدگی پسند ہلاک ہو گئے ہیں. اور اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے میں فلسطینی مسلح شخص نے 2 اسرائیلیوں کو گولی مار کر ہلاک جبکہ تیسرے کو زخمی کر دیا ہے. یہ واقعہ غیر قانونی یہودی بستی کے ساتھ واقع صنعتی علاقے میں پیش آیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.